بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے لبنان میں دہشت گردی بیرونی سازش۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے، انداز کے شہر طرابلس میں جمعے کو دو مساجد کے سامنے زبردست دھماکے ہوئے جن میں 42 سے زائد افراد جاں بحق اور 350 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے ان دھماکوں کو لبنان میں فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینے اور خانہ جنگی شروع کرانے کی منظم سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لبنان کے وزیر اعظم، اسپیکر اور ملک و قوم کے ہمدرد سیاسی رہنماؤں نے ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی لبنان میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے قومی اتحاد و یکجہتی کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مختلف رہنماؤں نے واضح طور پر لبنان میں دہشت گردانہ حملوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم لبنان میں صہیونی حکومت کے زر خریدوں، تکفیریوں اور سلفیوں کے اہداف پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد تکفیریوں اور سلفیوں کے اسرائیل کے ساتھ رابطے کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی کہ لبنان میں ہونے والے بم دھماکوں کا شام کے حالات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد کو۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر محمد عارف، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار راشد عہد کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
شمالی لبنان کے شہر طرابلس میں ہونے والے دو بم دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد میں بار بار اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ زخمیوں میں متعدد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک مرنے والوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو چکی ہے، زخمیوں کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ طرابلس شہر میں نماز جمعہ کے بعد دو طاقتور بم دھماکے ہوئے۔ پہلا دھماکہ شہر کی مسجد تقویٰ کے قریب ہوا، جبکہ دوسرا دھماکہ المینا کے علاقے میں مسجد سلام کے باہر ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے اتنے طاقتور تھے کہ آس پاس کھڑی درجنوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ لبنان کے صدر میشل سلیمان، مستعفی وزیر اعظم نجیب میقاتی، پارلیمنٹ اسپیکر نبیہ بری، المستقل پارٹی کے رہنما سعد حریری اور دیگر شخصیات نے طرابلس دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ حزب اللہ لبنان نے دھماکوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دھماکوں کا مقصد ملک کو خانہ جنگی کی آگ میں جھونکنا ہے۔ حزب اللہ کے بیان میں آیا ہے کہ اس دھماکے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے جنہوں نے کچھ دن قبل بیروت کے ازاہیہ علاقے کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس عراقچی نے لبنان کے شہر طرابلس میں کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ سید عباس عراقچی نے لبنان کے شہر طرابلس میں 40 سے زیادہ افراد کے جاں بحق اور کم از کم 500 افراد کے زخمی ہونے پر منتج ہونے والی دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ فتنہ برپا کرنے والے صہیونیوں کے ہاتھ آج تکفیری اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے انتہا پسندوں کی آستینوں سے باہر نکل آئے ہیں، اور ان کا مقصد فتنہ و فساد کا بیج بونا، لبنان کے مختلف اقوام خصوصاً مختلف اسلامی فرقوں کے قومی اتحاد اور پرامن بقائے باہمی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی اس دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے کہ جب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کو اپنے فضائی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردوں اور صہیونی حکومت کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس دہشت گردانہ حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ استقامت کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ لبنان ایک ایسا ملک ہے جس پر صہیونی حکومت کی نگاہیں عرصے سے لگی ہوئی ہیں، تاہم اس ملک میں موجود اسلامی مزاحمت اور عوام کے جذبے استقامت کی وجہ سے اسرائیل کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اسرائیل نے سن 1980 کے اشرے میں جس طرح لبنان میں ریشہ دوانیاں کی اور جس طرح اس ملک کو جنگ کے اکھاڑے میں تبدیل کر دیا، وہ لبنان کی قوم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ لبنان کے عوام نے انتہائی دشوار حالات اور خونریز تصادم کا سامنا کرنے کے بعد بڑی مشکل سے خود کو اس بحران سے باہر نکالا۔ اس کے بعد لبنان عوام نے اسرائیل کے قبضے قبضے میں چلے جانے والے جنوبی لبنان کے علاقوں کو سن 2000 میں اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانے کے ساتھ ہی فلسطینی عوام کی حمایت و مدد کا سلسلہ بھی جاری رکھا جو عالمی صہیونزم اور عالمی سامراج کی سازشوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ سن 2006 میں اسرائیل نے لبنان پر ایک بار پھر جارحیت کی، لیکن اسلامی مزاحمتی تحریک نے اسے ایسی ہزیمت سے دوچار کیا کہ جس کا اسے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ بنا بری اسرائیل اور اس کی حامی مغربی و علاقائی حکومتیں ایک عرصے سے لبنانی قوم سے انتقام لینے کی کوشش میں ہیں اور اس کے لیے وہ تکفیری جماعتوں کا سہارا لے رہی ہیں۔ شام کی خانہ جنگی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تاہم ان طاقتوں کو اب تک شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے اور وہ اپنا ہدف پورا نہیں کر سکی ہیں۔ لبنان میں بھی سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں نے طرابلس دھماکوں کے بعد جو موقف اختیار کیا ہے اس میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عوام ہوشیاری سے کام لیں اور دشمنوں کی فتنہ انگیزی کی کوشش کو ناکام بنا دیں۔
ناظرین، لبنان میں دہشت گردی کے تازہ واقعے سے متعلق ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، تو چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد صاحبہ موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ فوزیہ شاہد صاحبہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
لبنان میں جمعے کو ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں، دو مساجد کے سامنے ہوئے ہیں، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور پچھلے طویل عرصے سے پاکستان جو فیس کر رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی مساجد کے قریب جو حملے ہوتے رہے، یہ وہی ایک پیٹرن کو لیا گیا، اور میں یہ بالکل واضح طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی بیرونی طاقت ہے جو اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے۔ جہاں تک لبنان کا تعلق ہے، جو بات ابھی سامنے کی جا رہی ہے اور منظم طور پہ ایک بات پھیلائی جا رہی ہے، وہ حزب اللہ اور ظاہر ہے کہ وہاں جو سنی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے کوئی اختلافات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے، کیونکہ طویل عرصے سے اگر ہم لبنان میں دیکھتے ہیں تو شیعہ سنی جو ہیں وہ متحد ہو کے آگے بڑھتے رہے ہیں۔ جس طرح بھی آپ کی رپورٹ میں ذکر تھا، 2006 میں جب اسرائیل نے جارحیت کی تھی تو اس وقت وہاں کے تمام جو فیکٹر تھے، جو مذہبی جو اسلامی فیکٹر تھے، چاہے اس میں شیعہ تھے، سنی تھے یا کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے متحد ہو کے اس جارحیت کا مقابلہ کیا تھا، اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں یہ عنصر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہ عنصر یقیناً، جس طرح میں آپ کی جو رپورٹ ہے اس سے اتفاق کرتی ہوں، کہ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ لبنان ایک وہ ملک ہے کہ جس سے ظاہر ہے کہ اسرائیل کا بارڈر بالکل ملتا ہے، اور ایک طویل عرصے سے اسرائیل کی جانب سے نہ صرف اس کے خلاف جارحیت کی جا رہی ہے بلکہ یہ بار بار یہ کہا جاتا ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر ایران کوئی کاروائی کرے گا اس کے اسرائیل کے خلاف تو لبنان کے تھرو کرے گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک وہ جس کو یہ خامخواہ کے خدشات کو بنیاد بناتے ہوئے وہاں ہمیشہ سے ایک طویل عرصے سے اسرائیل کی جانب سے جو ہے انریسٹ پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ جو واقعات ہیں اس کی ظاہر ہے کہ جتنی مذمت کی جائے، کون اس میں ایک کوئی اگر بھی شہادت ہوتی ہے، ایک شخص بھی مارا جاتا ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن یہاں اتنی بڑی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں، یقیناً یہ تمام اسلامی امہ کے لیے ایک واضح طور پہ پیغام ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ تمام اس وقت اسلامی ممالک جو ہیں ان میں ایک انریسٹ پایا جاتا ہے، پورے مشرق وسطی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایک صورتحال کشیدگی کی جانب بڑھتی چلی جاتی ہے، شام کا مسئلہ بھی چل رہا ہے کہ وہاں آپ لبنان کی طرف جو ہے اس قسم کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کوشش کی جاتی ہے کہ جو اسلامی یا مسلمانوں کے فقہ کے درمیان کسی قسم کا اختلاف پیدا کرنے کا، یہ اس کو بہت سنجیدگی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں تمام ممالک کو، میں سمجھتی ہوں کہ ایران بھی ایک انتہائی ذمہ دار اور یقیناً اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور اپنی ایک مذہبی پہچان رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں، دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ ان کو اس وقت سنجیدگی سے سر جوڑنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون سے عوامل ہیں جو تمام اسلامی ممالک میں انریسٹ پیدا کر رہے ہیں۔ جب یہ اگر باریکی سے جائزہ لیں گے تو واضح طور پہ ہمیں ایک مشترکہ دشمن دکھائی دے گا جو نہیں چاہتا کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ ترقی کریں۔ اور اس میں جو بہت اہم چیز ہے، شاید آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کہ اس وقت سب سے زیادہ جو خدشہ فیل کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی ممالک کے پاس ایسی ڈیوائسز موجود ہیں कि जो वो अपने तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में जो कुछ सामने आया और जिस तरह उसको निशाना बनाया गया, इसी तरह पाकिस्तान का, मैं समझती हूँ कि जब से पाकिस्तान ने एक एटमी डिवाइस हासिल की है, एटमी सलाहियत हासिल की है, उससे वो, उसके बाद से वो इतना वल्नरेबल हो गया है कि हर वक्त उसका देखा जाए तो कोई इलाका जो है उसका महफूज दिखाई नहीं देता। कभी वहाँ फिरका वारियत को हवा दी जाती है, कभी दूसरे उस फैक्टर्स को लेते हुए आगे बढ़ा जाता है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है, मैं समझती हूँ कि बहुत संजीदगी से एड्रेस करने की ज़रूरत है और लेबनान के इस मसले को किसी तरह भी आजी नहीं लेना चाहिए। और खासतौर पे जो हिजबुल्ला जो जो अहल तशी हैं, जो उनके जानिब से जो एक बयान आया, उन्होंने वाजे तौर पे ऐसी सूरत हाल की नफी की है, क्योंकि आलमी जो बरादरी है और खासतौर पे जो मगरबी बरादरी है, वो एक कोशिश कर रही है कि ये जो गुज़श्ता रोज़ जो वाक़यात हुए हैं उसको शिया सुन्नी से जोड़ा जाए और इस इख्तलाफ को इस बुनियाद बनाया जाए। तो मैं समझती हूँ कि फौरी तौर पे तमाम उलमाए दीन जो हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हम तवील अरसे से ये सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। आजकल भी अगर हम ये देखें तो हमारे एक इलाके में जो है इसी किस्म के फसादात की बात की जा रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये फसादात यकीनन, मैं बिल्कुल वसूख से कह सकती हूँ कि इस्लामी जो फिका हैं, जो शिया हैं या सुन्नी हैं, इनके बाहमी इख्तलाफात नहीं हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि जो सुन्नी हैं या अहले सुन्नत जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरह, जाहिर है कि अहले तशी के जो उनके अगर इमाम की बात किसी की जाती है उनकी उसी तरह तकरीम करते हैं, और फिर जब पांच तक पाक की बात की जाती है वो हस्तियां जो हैं वो तमाम मुसलमानों के लिए यकसा अहमियत की, मोहब्बत की, और उनके जो दर्जात हैं वो सबके लिए बराबर हैं, कहीं भी ये तकसीम दिखाई नहीं देती। वो अलग बात है कि थोड़ा सा वो अगर अपना किसी एक रवायत के तौर पे, अपनी किसी मजहबी अकीदत के तौर पे अपनी कोई अलग मजालिस करते हैं, तो अहले सुन्नत को कभी भी इससे कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। तो ये एक कोशिश की जा रही है इसको हवा देने की, और मैं ये समझती हूँ कि अभी तक इस्लामी उम्मा की जानिब से इस जानिब कोई भी संजीदा इकदाम नहीं किया गया।
बहुत बहुत शुक्रिया।
ना संजीदा होने की वजह से जो सबसे ज्यादा बुनियादी चीज हमें दिखाई देती है, हम ये समझते हैं कि जो किरदार सऊदीया का होना चाहिए इस सिलसिले में तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करने का, तमाम जो इस्लामी उम्मा है उसकी सरपरस्ती करने का, या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि हमारे लिए मुकदम सरजमीन है अरब की, लेकिन वो किरदार नहीं हो रहा, बल्कि इन चीजों को वहां से हवा दी जा रही है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त फौरी तौर पर जरूरत है इस्लामी उम्मा के इजलास की। इस्लामी उम्मा का इजलास बुलाया जाना चाहिए, उसमें ये मामलात जो हैं बहुत फराख दिली से, बहुत जो है वसीउल कल्बी से उनको एड्रेस करना चाहिए। तमाम मामलात को देखना चाहिए, तमाम फिकात को देखना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहां बर्रे सगीर के मुमताज दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जनाब, तराबलुस काफी अरसे से बदमनी का शिकार है, और जुमे को दो मस्जिदों के सामने बमों के धमाके हुए जिनमें 400 अफराद जां बहक और जख्मी हुए हैं। क्या कहेंगे आप इन वाकयात के बारे में?
देखिए, ये जो एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है जी, वो मिडल ईस्ट के लिए इसराइल ने, अमेरिका ने और सऊदी अरब की मदद से वहां चलाया जा रहा है
जी।
अमेरिकन जो मिलिट्री पावर जो थी उसकी तो आपने हद देख ली कि उसके आगे वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। इराक में वो हासिल नहीं कर पाए, दूसरी जगह भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उनके लिए ये मंसूबा है कि किसी तरह से इन मुल्कों की आबादी को, मुसलमानों को किसी तरह आपस में लड़ाया जाए, और जब वो लड़ेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। इससे ये फायदा होगा कि अमेरिका जो है उसका उसके मफाद जो है वो पूरे होंगे, उस पर उनका डोमिनेशन रहेगा और इसराइल की हिफाजत हो सकेगी। ये सारा प्लान है। उस प्लान में आज देखें कि सीरिया में जंग कराई जा रही है, लोग बाहर से आए हैं, आम उनको दिया जा रहा है और लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मोर्सी को अभी, जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसको उन्होंने हटवाया। अब तो सारे सबूत भी हैं कि अमेरिका और इसराइल पीछे था उनके हटाने में। और आप ये भी देखें अब कि ये लबनान में जो हुआ है वो भी उसी हिस्से का एक की एक कड़ी है। اور یہ تو ایک پرانی ان کی پالیسی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ تاریخ میں کہ جب ہٹلر پاور میں آیا تو اس نے وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی اس کو خود ہی جلوا دیا اور ذمہ داری ڈال دی ان لوگوں پر جو کہ ہٹلر کے خلاف تھے اور ان سب کو گرفتار کیا گیا. وہی پالیسی آج یہ بھی یہاں چل رہے ہیں, کبھی شیعوں پہ حملہ کرا دیتے ہیں, کبھی سنیوں پہ کرا دیتے ہیں, کبھی اس طرح کا بیان دیتے ہیں, کبھی اس طرح کا بیان دیتے ہیں. اب ان مسجدوں کو آپ دیکھیں, ایک یہ تربیز جو ہے وہ 70 کلومیٹر دور ہے بیروت سے. اس میں دو مسجدیں جو ہے وہ جو ہے اور تقویٰ مسجد جو ہے اس کے امام جو تھے وہ انفیکٹ شیخ رفیع جو تھے وہ تو سلافی تھے اور وہ برابر یہ لوگوں کو تلقین کر رہے تھے کہ دوسرے مذہب کے خلاف اور دوسرے مسلمان فرقوں کے خلاف کھڑے ہو لڑو ان کے خلاف, وہ لڑانے میں ایک بڑا رول ادا کر رہے تھے. اور اسرائیل کے لیے تو یہ اچھا موقع ملا کیونکہ لبنان جو تھا اسی نے پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل کی فوجوں کو کھلے عام شکست دی تھی, جس میں حزب اللہ نے ان کو کھلے عام شکست دی تھی, اور وہ پہلی بار ایک عرب آرمی جو لڑی ہے اور جس میں فتح حاصل کی وہ صرف لبنان کے حزب اللہ کی آرمی تھی. اب اسرائیل جو ہے وہ اگر گھبراتا ہے کسی سے تو صرف اس علاقے کے لوگوں سے گھبراتا ہے, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ امریکہ کی مدد سے اور سعودیوں کی مدد سے اور وہ وہاں پر گڑبڑ کرائے, اور وہ کر رہے ہیں کیونکہ حزب اللہ نے تو آج کنڈم کر دیا کہ بھائی ہم نے یہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں تک کہ وزیر دفاع جو ہیں لبنان کے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ہے وہ ایک حرکت ہے صرف نفاق پیدا کرنے کی مسلمانوں لبنان کے لوگوں میں اور کوئی اس کا مطلب نہیں, کیونکہ اس سے دیکھیں فائدہ کس کو ہوتا ہے, فائدہ جو ہوتا ہے وہ تو صرف اسرائیل کو ہوتا ہے, فائدہ جو ہوتا ہے وہ صرف امریکہ کو ہوتا ہے, اور فائدہ ہوتا ہے جو سعودیوں کو ہوتا ہے, اور کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, تو اور کسی کو کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں آپ کے سلافیز جو ہیں اور تکبیری جن کو کہتے ہیں وہ تو برابر حملے کر رہے تھے. مئی میں انہوں نے 2 راکٹ پھینکے جو ہے اس علاقے میں جہاں پر حزب اللہ کا گڑھ تھا وہاں پر 2 راکٹ پھینکے انہوں نے مئی میں, وہ جان بوجھ کر کے یہ انہوں نے پھینکے اور یہ حالات پیدا کیے کہ اور جھگڑے فساد ہوں ان کے اندر. تو جھگڑے فساد جو ہیں اور نفاق جو ہے مسلمانوں میں اس سے فائدہ آپ دیکھیں اس کو ہوتا ہے, فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں وہاں, سعودی رائل فیملی اپنے ملک پہ قائم رہنا چاہتی ہے, امریکن اپنا وہاں لوٹ کھسوٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہے آپ کے اسرائیل کو پوری اس سے مدد ملتی ہے. تو سارا فائدہ ان لوگوں کو اس سے ہو رہا ہے کہ کسی طرح نفاق پیدا کیا جائے سنیوں میں اور شیعوں میں اور دوسرے فرقوں میں, جبکہ کبھی مسلمان یونائٹ نہ ہونے پائے, اور جب یونائٹ نہیں ہوں گے تو وہ کمزور ہوں گے اور اس سے اسرائیل ان کے اوپر ڈومینیٹ کرتا رہے گا عربوں کے اوپر. تو یہ تو ایک سبق سیکھنا ہے اس سے, اس کے بجائے کہ ریٹیلیٹ کریں لڑیں, اس سے سبق سیکھنا ہے سب کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کھیل کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہاں پر, اور اس کے بجائے کہ لوگ ایموشنل ہو جائیں اور اس کے خلاف اور اس کے خلاف بیان دیں, بہتر یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے, اس کھیل میں آپ کو کس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہے
تو بہت بہت شکریہ.
تو یہ
جی شکریہ جناب. اور ناظرین پتہ نہیں کراچی سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے یا نہیں, جہاں راشد احد صاحب موجود ہیں. جی کراچی سے ابھی رابطہ برقرار نہیں ہو سکا ہے. فوزیہ شاہد, طرابلس میں جمعے کے روز بموں کے دھماکے ایسی حالت میں ہوئے ہیں کہ ایک ہفتے قبل بیروت کے علاقے زاہیہ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 300 سے زائد افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک ہفتے میں دہشت گردانہ حملوں میں 700 سے زائد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں. اور اب یہاں طرابلس میں جو حملے ہوئے ہیں, جو دھماکے ہوئے مسجدوں کے سامنے, ان دھماکوں سے قبل اسرائیل کے جنگی طیاروں نے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور باقاعدہ انہوں نے ایک علاقے میں حملہ بھی کیا. کیا ربط ہے اسرائیل کی جانب سے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور طرابلس میں ہونے والے دھماکوں میں؟
دیکھیے جو صبح کے وقت انہوں نے ظاہر ہے کہ حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور چند گھنٹے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے پاس جو حملے ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پہ بالکل کنوینسڈ ہوں, ابھی جس طرح بات کر رہے تھے عارف صاحب جو بات کر رہے تھے بہت اہم ہے. صورتحال یہ ہے کہ صرف ایک ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ اس ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی. مسلمان جو ہیں ابھی تک تو حکومتیں جو ہیں اس صورتحال کو سمجھ رہی ہیں, عوام بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن جن کو سمجھنا چاہیے وہ ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکے. جو صورتحال ابھی تک سامنے آئی لبنان کے حوالے سے, اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیگر علاقوں میں لے کے جا کے دیکھیں تو یہی صورتحال پاکستان میں طویل عرصے سے ہم نے دیکھا کہ ہماری مساجد جو ہیں وہ جمعہ کی نماز پہ جو ہے اسی طرح کے اٹیکس ہوتے رہے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں مماثلت پائی جاتی ہے. بالکل یہ ایک عالمی ایجنڈا دکھائی دیتا ہے, اور عالمی ایجنڈا کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف ایجنڈا دکھائی دیتا ہے, ان کو کمزور کرنے کی سازش جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ فرض کیا کہ جس طرح حزب اللہ نے تو واضح طور پہ اسے انکار کیا ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی مسلمان کی حرکت ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. مساجد اور خاص طور پہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ اگر کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا تو جمعہ کی نماز ان کے لیے زیادہ تر لوگ جو ہے ادائیگی کرتے ہیں, اور جمعہ کی نماز کا جو ایک درجہ ہے وہ سب ممالک میں یکساں ہے جو تمام اسلامی ممالک ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بھی جمعہ کے روز مساجد پہ اٹیکس بہت زیادہ ہوئے ہیں. اگر اس کی اس وقت تفصیلات تو مجھے معلوم یاد نہیں ہے, لیکن اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو پچھلے کئی سالوں سے جو مساجد پہ اٹیکس ہوئے ہیں وہ جمعہ کی نماز کے بعد ہوئے ہیں. یہی چیز ہمیں جو ہے وہ گزشتہ روز دو اٹیکس جو دکھائی دیتے ہیں وہ ایک نماز جمعہ کے بعد جو ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ختم ہو جاتی نماز تو شاید لوگ باہر آ رہے ہوتے تو کیجولٹیز زیادہ ہوتی, لیکن یہ ہے کہ نماز بالکل آخری مراحل پہ تھے جب یہ اٹیک ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کچھ کیجولٹیز کم ہوئی ہیں, لیکن بہرحال بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے ہیں, زخمی بہت بڑی تعداد میں ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے, اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں کسی طرح بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پہلے بھی وہ جو ہے جارحیت کر چکا ہے, 2006 میں اگر وہ جارحیت کرتا ہے, 2000 میں جو جارحیت کرتا ہے, اس سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں 1982 میں ہم دیکھتے ہیں, 1982 میں جو صابرہ اور شتیلہ کے جو کیمپس میں جو کچھ ہوا تھا, میرے خیال میں وہ اگر تھوڑا سا لوگوں کو اپنی جو ہے یاداشت ذرا سے رکھنی چاہیے, جس طرح وہاں عورتوں اور بچوں کو محصور کر کے جس طرح مارا گیا تھا اور جو وہاں ظلم ہوا تھا, تو وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اسرائیل جو ہے اس کی وہاں بالادستی کو کون چاہتا ہے؟ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ اس کی پشت پناہی کی ہے, اس کی ہر جارحیت پہ اس نے پردہ ڈالا ہے. اب جو پہلے وہ واضح طور پہ ڈائریکٹ جو ہے جارحیت کرتا رہا ہے, اب انہوں نے جو ٹیکٹکس استعمال شروع کی ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں فرقہ واریت کی جانب جو ہے دھکیلنے کی کوشش کی ہے, اور وہ ایک آپس میں اختلاف پیدا کرتے ہوئے انہیں کمزور کر کے, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 2006 میں شیعہ سنی تمام نے مل کے جس طرح اسرائیل کے دانت کھٹے کیے تھے, اب ان کو یہ ان کے لیے بہت آسان ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے, اور وہ وہاں اگر کمزور ہوتے ہیں تو یقیناً وہ بآسانی جو ہے حملہ آور ہو سکتے ہیں, وہاں قبضہ کر سکتے ہیں. ان کی ایک درینہ جو ہے وہ خواہش رہی ہے کہ لبنان پہ کس طرح اس کو قبضہ کیا جائے, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہی راستہ آگے لبنان کے تھرو آگے شام کو جاتا ہے. یہ پورے ممالک جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو خاص طور پہ شام میں مصر میں ابھی بالکل بہت اہم بات انہوں نے کی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اگر فرض کیا کہ بشار الاسد جو ہیں شام کے لیے مناسب نہیں ہے, تو شام کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس میں جو بھی ہے اس میں ایک آئینی طور پہ یا ان کا قانون جو کہتا ہے تبدیلی کی جائے, نہ کہ بیرونی طاقتوں کو اس میں کسی طرح ملوث ہونے کی ضرورت ہے. امریکہ کا کیا کام ہے کہ وہ اس میں ایک ایسی قوت کو سپورٹ کرے, اور ایسے خاص طور پہ یہ تو ظاہر ہے کہ کچھ عرصے بعد سامنے آ جائے گا کہ وہی مجاہدین جو انہوں نے یہاں افغانستان میں لڑائے تھے وہیں سے جن کو اب دہشت گرد یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے وہاں انہیں حریت پسند کہا جا رہا ہے, وہی لوگ وہاں جا کے ان کو جنگ کروائی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت خوفناک میں سمجھتی ہوں کہ عالمی ایجنڈا ہے. اسلامی ممالک اس کو کس طرح مل بیٹھتے ہیں. مجھے اس پہ زیادہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. او آئی سی جو ایک بہت اہم تنظیم ہونی چاہیے بالکل جو ہے وہ غیر فعال تنظیم بن گئی ہے, اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ کسی کا جو ہے وہ بھی ایجنڈا لے کے بیٹھی ہے, جس کی وجہ سے جو اہم یہاں واقعات ہوتے ہیں ان کی جانب تو اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی. اس کی جانب وہ کبھی بھی جو ہے اس نے اپنا کردار نہیں ادا کیا, نہ کسی جنگ بندی میں اس کا کردار دکھائی دیتا ہے, نہ کبھی یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہاں کیا معاملات ہیں اس کو کس طرح حل کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ یقیناً فرقہ واریت نہیں ہے, فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہے, فرقہ وارانہ جو دہشت گردی نہیں ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. غیر ملکی اس کے پیچھے یقیناً ہاتھ ہے. ان کو تمام سربراہان کو اسلامی ملکوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا اور فوری طور پہ اجلاس جو ہے او آئی سی کا بلانا چاہیے کہ یہ جو اقوام متحدہ کی طرف بھاگتے ہیں یا سیکیورٹی کونسل کی طرف, تو میں یہ سمجھتی ہوں سیکیورٹی کونسل کبھی بھی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. اس نے تو عراق کا ستیاناش کر دیا ایک ایسی رپورٹ پہ جو مبہم تھی, جو بالکل بعد میں واضح ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی بھی ایسے کیمیکل ویپن نہیں تھے, بایولوجیکل ویپن نہیں تھے, لیکن اسی بنیاد پہ عراق میں جو کچھ ایک طویل عرصے تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا. تو سیکیورٹی کونسل یا اقوام متحدہ میں جانے کی بجائے پہلے تو اپنے او آئی سی کو دیکھیں, اپنے علاقائی تنظیموں کو دیکھیں. علاقائی تنظیموں کو جب تک وہ فعال اور مستحکم نہیں ہوں گے ہم سیکیورٹی کونسل پہ اقوام متحدہ پہ بھی اثر نہیں ڈال سکتے. اقوام متحدہ پہ بھی اسی وقت اثر ہوگا کہ آپ متحد ہوں, اسلامی ممالک متحد ہوں گے, اپنا ایک لائحہ عمل بنا کے ایک پوری اسٹرینتھ کے ساتھ جب وہاں جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی کونسل کو بھی ان کی بات ایک زیادہ مؤثر طور پہ سننی پڑے گی, بجائے اس کے کہ ایک دو ممالک جائیں اور وہاں کا در کھٹکھٹائیں. تو ضرورت یہی ہے کہ ہمیں اپنا پلیٹ فارم جو اسلامی امہ کا پلیٹ فارم ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا, اس سے آگے بڑھنا پڑے گا.
نہیں تو
اسی طرح کی سازشیں ہوتی رہیں گی. اور یہ بھی میں ظاہر ہے بار بار پاکستان کا ذکر ضرور کرتی ہوں کیونکہ میں ظاہر ہے کہ جس ملک میں بیٹھی ہوں اور جو روز ہم دیکھ رہے ہیں وہاں بھی یہی ایک طویل عرصے سے صورتحال کا سامنا ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ابھی آپ یہ دیکھیے اسلامی امہ نے اس میں کہیں کردار ادا نہیں کیا. 2001 سے لے کے یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے مسلمانوں کا نام لے کے, اسلام کا نام لے کے یہاں دہشت گردی کی جا رہی ہے. اسلامی امہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہاں دیکھے کہ کیا یہ واقعی مسلمان ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں یا وہ کوئی اور باہر کی ہیں. اسی طرح دوسرے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو اب ایک طویل عرصے سے جو کچھ ایک شام میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد مظالم کا ایک سلسلہ مصر میں شروع ہو گیا, تو اس میں جو کردار ہے.
شکریہ فوزیہ شاہد صاحب, ہم آئیں گے آپ کی طرف, دوبارہ آئیں گے. پروفیسر محمد عارف صاحب, فوزیہ شاہد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں اختلاف اور لڑائی, یہ ان کو آپس میں لڑانا ایک عالمی ایجنڈا ہے, جس کو اگر آپ دیکھیں تو عراق میں دہشت گرد حملہ کرتے ہیں, کار بموں کے دھماکے ہوتے ہیں, وہاں عام لوگوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. شام میں بھی دنیا بھر کے 1,00,000 کے قریب دہشت گرد جمع کر دیے گئے ہیں, اور اس کو وہاں بھی یعنی شام میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو شیعہ سنی کے حوالے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لبنان میں حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ لبنان میں فرقہ وارانہ جنگ اور خانہ جنگی شروع کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے, ایک بیرونی سازش ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں ابھی کل جو ہوا ہے بھکر میں شیعہ مسلمانوں پر ایک مسلمہ دہشت گرد گروہ کے اراکین نے حملہ کیا, اور اس کو دو فرقوں کی جنگ, دو فرقوں کی لڑائی اور شیعہ سنی اختلاف کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی. ابھی رمضان المبارک میں ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے تابوت پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کا جہاں تک تعلق ہے, اگر وہ شیعوں کے پہلے امام ہیں تو اہل سنت کے مسلمہ چوتھے خلیفہ ہیں, اور اہل سنت کی بڑی تعداد ایسی ہے جو انہیں تمام اصحاب کرام سے افضل مانتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے تابوت پر حملہ کرنے والا تو مسلمانوں کے کسی فرقے سے تعلق تو نہیں رکھ سکتا ہے, وہ اسلام کا دشمن تو ہو سکتا ہے. تو یہ جو پوری عراق, شام, لبنان, پاکستان, ہندوستان اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی جو کوشش کی جاتی ہے, مسلمانوں کو دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد مسلمانوں کی شبیہ بگاڑ کے عالمی سطح پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بہت عالمی سازش ہے, جس کے ذریعے، کیونکہ اب امریکہ صرف طاقت کے طور پر کسی ملک پر حملہ کر کے اس پر قبضہ قائم نہیں رکھ سکتا، وہ عراق میں ثابت ہو گیا اور ملکوں میں بھی ثابت ہو گیا، اب ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ اور ان کے حواری جو ہیں ملک، ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے سوائے کہ ان ملکوں کو لوگوں پر لڑایا جائے، خاص کر مسلمان ملکوں میں. اور وہ یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ پہلے یہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے ایک دوسرے میں، کوئی نفاق ہے، کوئی ڈفرنس ہے، اور اس کو لے کر کے پھر وہ بڑھاتے ہیں زوروں میں، پھر وہ ایجنٹس کو ہائر کر لیتے ہیں، پھر ان کو پیسے دیتے ہیں، پھر ان کو تعلیم دلاتے ہیں لوگوں سے کہ یہ کرو ان کے خلاف. اور یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ایک فرقے کے علاقے پر کچھ لوگ جا کر کے بم پھینک دیں اور لوگ مر جائے وہاں، تو دوسرے فرقے والے بھی شاید ان سے بدلہ لے جو ہے. تو یہ جھگڑا کرانا ایک پرانی ٹیکٹک ہے، یہ کوئی نئی ٹیکٹک نہیں ہے. اور لیکن اب ان کو یہ پتا چل گیا کہ پہلے تو امریکہ زبردستی قبضہ کر لیتا تھا فوجوں سے، برطانیہ والے زبردستی قبضہ کر لیتے تھے، فرینچ زبردستی قبضہ کر لیتے تھے، لیکن اب وہ دور گزر چکا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. تو ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑیں، اور جب لڑیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اسی وقت وہاں یہ بم چھوٹا ہے آپ کے ترابلس میں، اور اسی وقت امریکہ اور اسرائیل جو ہے بمباری بھی کر رہا ہے وہاں پر. ان دونوں میں ڈائریکٹ لنک ہے کہ بھائی یہ جتنے یہ کمزور ہوں وہ اتنا ہی بہتر ہے، اور اسرائیل کا دفاع سب سے بڑا ہوگا، اور اس سے اور اسرائیل کی تسلط کا تسلط جو ہے وہ اس علاقے میں قائم رہے گا. یہ ساری ان کے پلان ہے، اور اگر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اب اللہ ان کی مدد کرے. لیکن جس کی ابھی محترمہ نے بات کی آئی او سی اور یہ جو عرب لیگ، یہ تو فضول جماعتیں ہیں بھائی، یہ تو ٹاکنگ شاپ جس کو کہتے ہیں، لفاظی کی باتیں ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں لفاظی کر کے اور بیان بازی کر کے اور ایک ریزولوشن پاس کر کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ ان کا کوئی تسلط نہیں، آج تک فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پائے وہ لوگ جو ہے، اگر کسی نے مدد کی تو وہ حزب اللہ نے کی جو ہے. تو یہ تو باطنی ان کی جماعتوں پر تو آپ کو دھیان بھی نہیں دینا چاہیے. یہ دو جماعتیں جو ہے کم از کم ان کے مقابلے میں، کم از کم نان لائن سمٹ جو تھی اس نے ایران کو سپورٹ کیا کہ اس کو پورا حق ہے اپنا نیوکلیئر پیسفل نیوکلیئر یوز کا جو ہے. وہ تو کوئی جماعت ہے، اس کی کچھ ہے بھی کچھ اثر، لیکن ان دو جماعتوں کے تو فضول جماعتیں ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ قتل کس کو کر رہے ہیں، شہید کس کو کر رہے ہیں، آپ باہر والے کو نہیں کر رہے ہیں، آپ کوئی امریکن کو نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور دوسری آگے کسی اور ملک کے نہیں کر رہے ہیں، کوئی آپ ظالم کو خلاف نہیں کر رہے ہیں، آپ تو عام انسانوں کو جو ان سے آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کے خلاف انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، کچھ کیا نہیں آپ کے خلاف، آپ جا کے ان کو قدر کر دیں اور کہتے ہیں یہ عام اسلامی کام ہے. اب یہ کہاں لکھا ہے، کون سی قرآن شریف میں ہے، کون سی بات یہ ہے، کہاں سے لائے ہیں یہ جو ہے یہ حرکت کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ طاقتیں جو ہے وہ اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتی ہیں ان مسلمان ملکوں کے اوپر، ان کے وسائل پر قبضہ رکھنا چاہتی ہیں، اور کچھ ممالک مسلمان ملکوں میں وہ ہیں جو کہ عوام کو حقوق نہیں دینا چاہتے ہیں اور اپنا تسلط خود فیملی تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں. ان دونوں کا گڑھ جوڑ ہے، اور اس کے ساتھ اسرائیل پوری طرح شامل ہے. تو یہ لوگ مل کر کے یہ پورا گرینڈ ڈیزائن ہے ان کا، ایک بہت وسیع ان کا پروگرام ہے کہ مسلمانوں میں لڑایا جائے، ان کو کمزور کیا جائے، ان کے وسائل پر قبضہ کیا جائے، اور وہ کبھی پنپ نہ پائے، کبھی اپنے حقوق نہ حاصل کر نہ پائے. اس کے بجائے کہ امریکہ اپنی فوجیں اتارے وہاں، وہ ان کے لیے آسان کام، سستا بھی ہے کہ وہ آپس میں لڑے اور خود کمزور ہو جائے اور ہم سے آ کر کے پھر بھیک مانگے آ کے جو ہے. یہ ان کا پرانا نیا پلان ہے، اور اسی پلان پہ وہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، سیریا میں بھی یہی ہو رہا ہے، لبنان میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور اب مصر میں بھی شاید یہی ہوگا جو ہے، جس طرح وہ جا رہے ہیں. اور ضرورت مسلمانوں کی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے جذباتی ہوں اس فرقے کے خلاف یا اس فرقے کے خلاف. ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ ہے کیا سازش، اس سازش سے نقصان کس کو ہوگا، نقصان تو صرف آپ لوگوں کو ہوگا، ان کو تو نقصان نہیں ہوگا جو ہے. اور ایک بھی اسرائیلی کہیں نہیں مرا، مرے کون، شیعہ مرے ہو سنی مرے، کوئی اسرائیلی نہیں مرا ہوا، کوئی فارنر نہیں مرا ہوا، صرف یہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور بلا وجہ بلا پرپس، صرف اپنے کو کمزور کرنے کے لیے. اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے، سعودیوں کو، اسرائیل کو اور امریکہ کو، یہ سارا پلان ہے. اور یہ پلان سامراج نے بہت پہلے بنایا ہوا تھا کہ جب ان کو ڈیفیٹ ہوئی عراق سے تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اب ہم فوج کے ذریعے تو یہاں قبضہ نہیں رکھ سکتے مڈل ایسٹ میں. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ دیکھو اس میں فرق کیا ہے ان لوگوں میں. انہوں نے کہا یہ کوئی فرقہ شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اور فرقہ، کہ بس اسی کو استعمال کرو، ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاؤ. انہوں نے ڈھونڈ لیا کچھ لوگ اس طرف، کچھ لوگ ادھر، اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی، اور اس کے بعد جھگڑے کراؤ. جو ہے یہ ساری پالیسی ہے ان کی، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تو سب کو دنیا میں پتا ہے. اسی کے طرح سے سامراج نے ساری دنیا پہ حکومت کی. آج وہی وہ پالیسی پھر سے ریوائیو کی جا رہی ہے، اور اسی کے ذریعے وہ ہزاروں مسلمانوں کا، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کرا رہے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ فوزیہ شاہی صاحبہ. لبنان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کا شام کے حالات سے کیا تعلق ہے؟
کہ میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں کہ یہ تمام جو ہے آپس میں منسلک ہیں. کوئی بھی اس میں صرف انریسٹ پیدا کرنا جو ہے وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف جس طرح بھی بات ہو رہی ہے وہ آپس صرف مسلمان کی جو قوت ہے اس کو کم کرنا اصل میں مقصد ہے. اب اس کو شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کو کسی طرح فرقہ واریت سے جوڑا جائے یا اس طرح بات کی جائے تو میں اس کو نہیں مانتی، کیونکہ وہاں بھی امریکہ کا اسی طرح ہاتھ دکھائی دیتا ہے. جو ہمیں کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ لبنان میں بھی جو ابھی جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ کو اسرائیل کہہ لیجیے، امریکہ کہہ لیجیے، کچھ بھی کہہ لیجیے، میں دونوں کو ایک ہی سمجھتی ہوں، ان کا آپ کو ہاتھ دکھائی دے گا شام کو. اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ لبنان کا اور شام کا بہت وسیع بارڈر ہے، غالباً تقریباً پونے 400 میٹر جو ہے ان کا آپس میں کلو میٹر ان کا بارڈر ہے، طویل ان کا جو بارڈر ہے، تو وہ ایک اس کو اس کے ساتھ اس طرح تو جوڑا جا سکتا ہے. لیکن اس کے میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے، جو فائدہ یا جس کے بھی اس کے پیچھے ہاتھ ہے، وہی تین طاقتیں ہمیں نظر آئیں گی. اور ایک چیز میں یہاں ضرور آپ کے پلیٹ فارم سے کہوں گی کہ جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں، سعودی عرب، ایران، سعودی عرب، امریکہ اور افغانستان، جو اسرائیل ہے سوری، یہ تقریباً ہمیں ایک ان کا گٹھ جوڑ دکھائی دیتا ہے. لیکن سعودی عرب اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کسی طرح بعد میں اس طرف اس کا رجحان نہیں جائے گا یا امریکہ اس کو کمزور نہیں کرے گا تو یہ اس کی بہت بڑی حماقت ہے. اس وقت اگر یہ دیکھا جائے تو امریکہ کا اسرائیل کا مکمل طور پہ جو اس پہ انٹرسٹ ہے وہ تمام عرب ممالک پہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قدرتی دولت پہ اس کی نظر ہے، اور یہ ان ملکوں کو کمزور کرنے کے بعد اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ سعودی عرب ہوگا. اگر یہ سعودی حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کا کسی طرح مستقل دوست رہے گا تو یہ ان کی بہت بڑی حماقت ہے. یہ اپنی اصل جو قوت ہے، اصل قوت ان کی یہ ہے کہ جو تمام مذہبی جو ریاستیں ہیں، جو اسلامی ریاستیں ہیں، وہ اس کی اس لیے تکریم کرتی ہیں، وہ مدینہ منورہ کے حوالے سے، خانہ کعبہ کے حوالے سے اگر وہ اس کی تکریم کرتی ہیں تو وہ اپنی اصل طاقت سے ہٹ کے اس طاقت کو سپورٹ کر رہا ہے جو اس کی کبھی بھی نہیں ہوگی. اور اس کے اثرات سعودیہ پہ بھی پڑیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت دور ہوگا. بہت جلد جو ہے سعودی حکمران بھی دیکھیں گے کہ جب یہ اس طرح کے جو اثرات ہیں، جو انریسٹ جو پورے مشرق وسطی میں ہو رہا ہے، سعودیہ میں بھی اس کے اثرات پڑیں گے، اس کے حکمرانوں پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے. اور جو سعودی اس وقت اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا جو امریکی ایجنڈا لے کے جس طرح چل رہا ہے، میں بالکل، اگر ہم یہ پاکستان میں ہی دیکھتے ہیں، پاکستان میں بھی جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو پیسہ پیچھے کس کا چل رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ یہاں بہت سی باتیں ہمارے ملک میں کی نہیں جاتی اور اس میں خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں کہاں سے پیسہ لے رہے ہیں، کس طرح آگے پروان چڑھا رہے ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں جب تفصیل میں جائیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں یہی امریکی ایجنڈا، یہی سعودی ایجنڈا، چاہے اس کو اسرائیلی ایجنڈا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہی صہیونی طاقتیں ہمیں پیچھے دکھائی دیتی ہیں. اور میں بالکل کنوینسڈ ہوں کہ جب تک تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ سعودیہ کے اس چہرے کو ایک بالکل واضح طور پہ سب پہ واضح نہیں کرتے، اس وقت تک امن جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ سعودی کا جو انٹرسٹ ہے اگر امریکہ میں کیا ہے، امریکہ کا انٹرسٹ وہاں کیا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کاروبار کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، اکنامک کنڈیشنز کے حوالے سے دونوں ممالک کا ایک دوسرے سے بہت زیادہ ایک انٹرسٹ جو وابستہ ہے، اسی بنیاد پہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ انریسٹ پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جو شام میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، سب کے سامنے اب آ چکا ہے کہ شام میں پوری دنیا کے دہشت گرد جو ہیں اکٹھے کر دیے گئے ہیں. یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس میں بھی चंद दिन पहले मुझे किसी ने कहा, मैं इस पे
जी
ज्यादा ऑथेंटिकली तो नहीं कह सकती, लेकिन
जी
पाकिस्तान में जाहिर है बातें बहुत सी निकलती रहती हैं, तो यहाँ कोई ऐसे जो है पाकिस्तानी जो सीरिया में लड़ रहे थे उनकी कोई डेड बॉडीज आई हैं
जी
या कोई इस तरह के वहां मारे गए, तो पाकिस्तानी भी वहां जो है वो इतलाफ यही है कि वो लड़ रहे हैं, और वो लोग हैं जो जाहिर है कि जिनको यहां से आप मुजाहिदीन कहते हुए वहां भेज दिया गया है।
जी
तो ये तमाम चीजें हमें देखनी पड़ेंगी इस वक्त जो, मैं यकीनन इनकी बात पे इत्तेफाक करती हूँ, और मेरा मतलब भी यही था कि OIC जो है एक बिल्कुल मरा हुआ घोड़ा जो है, अगर उसको जब तक आप जान नहीं डालते, हकीकत में उसमें नहीं समझते कि हम इकट्ठे मिलके बिल्कुल संजीदा रवैया रखते हुए हमें अपनी संजीदगी, अपने जो मुसलमानों के जो तकाजे हैं, इस्लामी मुल्कों की जो एक स्ट्रेंथ है उसको समझना पड़ेगा। हम अपनी स्ट्रेंथ से ही वाकिफ नहीं है, हमने बिल्कुल उनको भी अमेरिका का हवारी बना दिया है, हमने OIC को भी अमेरिका का हवारी बना दिया, हमने अरब लीग को भी अमेरिका का हवारी बना दिया है, और यकीनन मैं समझती हूँ कि इलाकाई तंजीमों को या किसी भी बुनियाद पे मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए। जहाँ तक गैर वाबस्ता तहरीक का ताल्लुक है, यकीनन बहुत अहम इजलास हुआ ईरान में, पहली दफा एक तवील अरसे के बाद हम ये देखते हैं कि गैर वाबस्ता तहरीक ने या नॉन अलाइन मूवमेंट ने अपना वो किरदार अदा किया जो उसको करना चाहिए था, और ईरान का जो ईरान में जो इजलास उसका हुआ था उसके बाद हमें कोई इतना उसका आगे डेवलपमेंट दिखाई नहीं दी, लेकिन उसका रेगुलर जो है इजलास होने की जरूरत है, और उसको इन तमाम सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए, वहां इस्लामी मुल्कों को अपना जो एक नुक्ता नजर है वाजे तौर पर पेश करना होगा, और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, मैं समझती हूँ कि अक़वामे मुत्तहिदा के अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपको तलाश करना होगा जहां आप मुत्तहिद होके एक कुव्वत के साथ जो है अपनी बात अक़वामे मुत्तहिदा पे पहुंचाएं। मैं फिर वो बार बार ये इसका मेरा मकसद ही यही है कि मुसलमान मुल्कों को ये समझना पड़ेगा कि उनके खिलाफ क्या साजिश है, क्या वो वाकई शिया सुन्नी इख्तलाफात हैं। मैं बिल्कुल इस पे कन्विंस्ड हूं कि शिया सुन्नी इख्तलाफात नहीं है। आपने जिस तरह बात की हजरत अली अलैहिस्सलाम को, जो सुन्नी जिस तरह एक इज्जत और एहतराम और रिस्पेक्ट देते हैं, बीबी फातिमा को जिस तरह इज्जत एहतराम देते हैं, हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन को जिस तरह एक अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है, शायद किसी जगह आप शायद बुरा ना मनाइएगा, हो सकता है कि अहले तशीह से ज्यादा जो है अहले सुन्नत जो है इनको एहतराम देते हों, और ये हकीकत है। मैं नहीं समझती कि ये कोई इख्तलाफ की वजह है और इस इख्तलाफ पे कोई शिया सुन्नी जो है आपस में लड़ सकते हैं। अगर कोई लीडर इस तरह लड़ते हैं, अगर कहीं किसी जगह हम देखते हैं कि कोई चाहे वो पाकिस्तान में कुछ नाम लिए जाते हैं, अहले सुन्नत के लीडर्स का नाम लिया जाता है, अहले तशी के लीडर्स का नाम लिया जाता है, तो उन लीडर्स को हमें देखना पड़ेगा कि उनके बैक पे कौन है, उनको जो इस तरह आमादा करने पे उनको कहां से पैसा मिल रहा है, उनको कहां से असला मिल रहा है, वो जब हम ये देखेंगे तो फिर हमें इसी तरह की कुव्वतें जो है वो इससे उन्हीं ताकतें नजर आएंगी जो नहीं चाहते कि मुसलमान इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों, और मुसलमानों की स्ट्रेंथ जो है उन्हें समझना पड़ेगा कि जब सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो सबसे अगला टारगेट जो था वो मुसलमान उम्मा थी, और हमने ये देखा कि सोवियत यूनियन के इनदाम के बाद 91-92 के बाद मुस्तकिल जो है हमें मुसलमान कुव्वत जो ममालिक हैं वो टारगेट दिखाई देते हैं, और इसमें किसी एक मुल्क की मैं बात नहीं करूंगी, हम तमाम ममालिक को समझते हैं। अगर किसी मुल्क के खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां लगती हैं तो दूसरे के खिलाफ जंग होती है। अगर ये एक सिलसिला ऐसा चल पड़ा है कि इनको बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा तमाम इस्लामी ममालिक
बहुत
को,
बहुत
उसको बिला तख्सीस के वो कोई अहले तशी वहां ज्यादा है या अहले सुन्नत वहां ज्यादा है, जब शाम की बात करते हैं तो वहां अहले तशी ज्यादा है, यकीनन वहां ज्यादा है, लेकिन ये नहीं है कि वहां अहले सुन्नत के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वहां सब मिलके रहते हैं, और यही हमें सबक आगे लेके जाना है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हम प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब के भी शुक्रगुजार हैं। इसमें दो राय नहीं कि आलम इस्लाम को कमजोर करना, मुसलमानों को आपस में लड़ाना और इनको में आपस में जंग करा के इनको खत्म करना, ये अमरीकी और सहूनी एजेंडा है, और इस वक्त सलफी और तकफीरी दहशतगर्द ग्रोहों को अमरीका और इसराइल की सरपरस्ती हासिल है। ये बात शाम के ताल्लुक से बिल्कुल वाजह हो चुकी है कि शाम में तकफीरी और सलफी ग्रोह आगे आगे हैं, जिनकी अमरीका और इसराइल दोनों भरपूर हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अमेरिका और इसराइल के एजेंडे को आगे बढ़ाने में سعودی عرب کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی تکفیری اور سلفی گروہ ہیں، القاعدہ سے وابستہ جتنے بھی گروہ ہیں، ان سب کو سعودی عرب کی کسی نہ کسی طرح سے حمایت حاصل ہے۔ لیکن سعودی عرب کو بہرحال یہ بات سوچنا چاہیے کہ اگر امریکہ آج اسے شام کے خلاف، لبنان کے خلاف یا پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو کل امریکہ یقیناً خود سعودی عرب کے اندر بھی دہشت گردی پھیلائے گا۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahatv.ir۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔